میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نیت المومن خیر من عمله، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. اول تاخر بیان میں شریک رہیں گے. جب تک آپ اجتماع میں شریک رہیں نیت کر لیجئے کہ موبائل فون کا استعمال نہیں کریں گے.
وائل یو آر ان دا اجتماع میک انٹینشن دیٹ یو ول ناٹ یوز یور موبائل اور سیل فون.
اگر ممکن ہو تو اہم اہم باتیں لکھ لیں.
اف پاسبل وی ول رائٹ امپورٹنٹ پوائنٹس.
میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالی کی رضا پانے کے لیے بیان کروں گا.
I also make intention that I will deliver my talk to gain the pleasure of Allah عز و جل.
اور انشاءاللہ تعالی نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا.
انشاءاللہ I will pass on the word of goodness and prohibit from evils.
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ.
توبوا الی اللہ
استغفر اللہ.
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ.
ایک بادشاہ کے دربار میں اس کے ایک انتہائی مقرب شخص کا آنا جانا تھا، مقرب جو زیادہ قریب ہو، یعنی بادشاہ اسے بڑی پیار اور محبت سے ملا کرتا تھا اور اس کو اہمیت دیتا تھا، امپورٹنس دیتا تھا اس کو.
پرسن واز کلوز ٹو اے کنگ اینڈ دس پرسن ہیز فریلی ایکسس ٹو کم ان ٹو دا پیلس آف کنگ اینڈ دس کنگ یوز ٹو گیو امپورٹنس ٹو دس پرٹیکولر انڈیویجول.
بادشاہ کا یہ انداز دیکھ کر بعض لوگوں کو اس شخص سے حسد ہو گئی.
لوکنگ ایٹ دا اسٹائل آف دا کنگ سم پیپل بیکیم جیلس آف دیٹ پرسن.
کیونکہ یہ ایک نعمت تھی کہ بادشاہ کو اس سے محبت تھی، اور حدیث پاک میں آتا ہے کلو ذی نعمت محسود، ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے.
بیکاز to have a free access to king it was a bounty and it is mentioned in hadith mubarakah that every person who possesses a bounty people will envy him or they'll be jealous of him.
ایک دن ایک درباری نے بادشاہ کو کہا کہ یہ جو تمہارے پاس یہ جو آدمی آتا ہے، پتہ یہ کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے.
An attendant of the court of the king once said that you know this particular person who is so close to the king he says that king's mouth smells.
بادشاہ نے کہا نہیں ایسا نہیں. بولا دیکھنے نا آپ اس کو دوبارہ بلاؤ.
The king said no that's not possible but this person he said no you call him again and I'll show you that he believes that your mouth stinks.
وہ جب بھی دربار میں آتا جس سے بادشاہ محبت کرتا تھا وہ ایک ہی آواز لگا تھا کہ جو تیرے ساتھ بھلائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کر, اور جو تیرے ساتھ برائی کرے اس کو اس کی برائی کے سپرد کر دے.
And this person who was loved by king, he used to say one thing, that the one who is good with you, you should be good with him, but if one is bad with you, you leave that matter in the hand of that person who does evil to you.
اچھا, اب جس نے بادشاہ کو شکایت کی تھی اس نے, بادشاہ نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے اس کو بلاؤ, میں کیسے مانوں کو وہ یہ کہتا ہے. تو اس نے کہا کہ جب بھی یہ جب تمہارے پاس آئے گا نا, آپ دیکھنا وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے گا.
The king said, how can I believe that he said that my mouth stinks? This person, he said, you must take note of it, that when he would talk to you, he will put his hand on his mouth, so he cannot smell your breath.
تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اس کو بلاؤ.
The king said, okay, call him.
تو اس کو بلانے سے پہلے اس شخص نے اس آدمی کی دعوت کی, اور دعوت میں کھانا کھلایا, اور کھانے میں لہسن جس سے بہت بدبو تھی وہ اس کو کھلا دیا, تاکہ جب یہ بادشاہ کے پاس جائے تو چونکہ اس کے منہ سے بدبو آئے گی تو وہ آٹومیٹیکلی اپنے منہ پر ہاتھ رکھے گا, اور اس کی بات درست ثابت ہو جائے گی جو اس نے بادشاہ کو کہی تھی.
Before the time of the meeting with king, this person who was causing mischief, he invited that person who was loved by the king, and he offered him food, and in that food there was lots of garlic, and garlic smells bad. So his plan was that because he ate a lot of onion or garlic, and he will keep his hand on his mouth, so the king doesn't get bad smell while he's talking to him.
خیر, وہ دعوت ہو گئی, وہ شخص آیا اور وہی کہتا ہوا آیا کہ جو تیرے ساتھ بھلائی کر اس کے ساتھ بھلائی کر, اور جو تیرے ساتھ برائی کر اس کو برائی کے حوالے کر دے. جب یہ کہتا ہوا دربار آپ بادشاہ نے اسے قریب بلایا, اور قریب بلا کر بادشاہ نے اسے کچھ بات کرنے کی کوشش کی. اب چونکہ اس کے منہ سے بدبو آ رہی تھی, تو جیسے بادشاہ کے قریب آیا کہ میرے منہ سے بدبو آئے گی, بادشاہ کو تکلیف ہوگی, تو اس سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ تاکہ میری منہ کی بدبو سے بادشاہ کو تکلیف نہ ہو. اور بادشاہ نے جب اس کو دیکھا کہ یہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ رہا ہے, تو بادشاہ کو یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ میرے بارے میں اسی طرح کی باتیں کر رہا تھا. تو بادشاہ نے ایک پرچی لکھی اور اس کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ جاؤ اور فلاں شخص کو جا کر دے دو, تم کو انعام ملے گا.
However, he came into the court of this king and he came saying the same thing, the one who does good to you, you should do good to him, and one who does evil to you, leave that matter to him. And the king said, come closer to me, I need to talk to you about something. And because he ate lots of onion or garlic, he put his hand on his mouth thinking that the bad smell of my mouth should not reach to the king. And now when he did that, king believed that the information which was reached to me is correct, and this man talks ill about me. And king wrote him a note and told him that go give this note to so and so, he will reward you.
اب وہ تو دیوانہ خوشی سے پرچی لے کر باہر نکلا, اور باہر اس کو وہی شخص ملا. وہ بولا کیا ہوا کیا ہوا, تو کہا کیا ہوا, بادشاہ نے پرچی دی ہے اور کہا کہ وہاں جاؤ تم کو انعام ملے گا. اب انعام کا نام سن کر اس کے منہ میں پانی آ گیا. اس نے کہا کہ یار مجھے بہت ضرورت ہے, اگر یہ انعام مجھے دے دو تو میرا تھوڑا کام ہو جائے گا. کہا تو لے لے, کہ وہ تو تھا ہی ایسا آدمی کہ جو تیرے ساتھ بھلائی کر اس کا بھلائی کر, اور جو تیرے سے برائی کا اس کو برائی کے حوالے کر دے. اس نے کہا کہ یہ پرچی مجھے دے دے, مجھے ضرورت ہے. کہا ٹھیک ہے تو لے لے. اب وہ جب پرچی لے کر وہاں پہنچا اور اس شخص کو جا کر پرچی دی جس کو بادشاہ نے کہا تھا کہ جا کر اس کو پرچی دینا, تو اس نے پرچی پڑھی. پرچی پڑھ کے اس کو دیکھنے لگا, اگر جانتے اس پہ کیا لکھا ہے. کہا کیا لکھا ہے, میرے کو انعام چاہیے. بولا انعام چاہیے. بولا اس میں لکھا ہے کہ یہ جو شخص تیرے پاس پرچی لے کر آیا ہے, اسی گردن اڑا دے. بولا گردن اڑا دے؟ بولا اچھی گردن اڑا دے، اس کو مار دے. بولا نہیں نہیں یہ پرچی میری نہیں ہے، یہ پرچی تو کسی اور کی تھی، اور میں تو اس سے لے کر ہی آیا ہوں، تم بادشاہ سے پوچھ لو. اس نے کہا کہ بادشاہ سے بھی کوئی پوچھتا ہے کیا دوبارہ؟ میری گردن مروانی ہے، اب تو جو بادشاہ نے بولا نا وہی ہوگا. اور یہ کہتے ہی اس نے اس شخص کی گردن اڑا دی.
When this man got the note and he came out of the palace, this person who was instigating, he met him outside and he asked him what happened. He said, well, the king gave me this note and he said I must go and give it to so and so and I must get the reward. And this person felt, well, let me take the reward. And he told them, look, I can do this favor to you. I can go and bring your reward to you. Give me the letter. But he didn't know what was written inside. And he took that letter to Mr. So-and-so. And when he read that letter, and he said, do you know what's written in? He said, no, I don't know. What I know is that you are going to give me a reward. He said, well, it's written by the king that I should behead you, or I should chop your head. And he said, well, no, this is not my note. This is not my letter. It belongs to somebody else. I just did a favor to him. Go and confirm with the king. He said, no. Once the king issues an order, then there's no need of confirmation. So I would not go back. I would have to do what is written there. So he attacked him and chopped his head.
اگلے دن وہی دیوانہ پھر بادشاہ کے دربار میں، اور یہ کہتا ہوا آیا، جو تیرے ساتھ بھلائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کر، اور جو تیرے ساتھ برائی کرے اس کو برائی کے حوالے کر دے. وہ جھومتا ہوا بادشاہ کے دربار میں یہ نعرہ لگا رہا تھا. بادشاہ نے اس کو دیکھ کر کہا کہ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو یہ پرچی دی تھی تو گیا نہیں؟ کیا پرچی تو تم نے دی تھی، مگر پرچی تو میں نے اس کو دے دی تھی، وہ جو نے دی تمہارے دربار میں تھا. اس نے کہا مجھے ضرورت ہے انعام کی، مال کی، تو یا مجھے دے دے. تو میرے آپ کی پرچی اس کو دے دی، مجھے ضرورت نہیں تھی انعام اور مال یا پیسے کی، تو نے پرچی اس کو دے دی. میرا ہاں، اس نے پتہ ہے اس پرچی میں کیا لکھا تھا؟ تو مجھے کیا پتا کیا لکھا تھا؟ اس پرچی میں لکھا تھا کہ میں تجھے قتل کروا دوں، کہ تیرے مجھے قتل کرنا تھا، کہ تو کہتا ہے کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے. کہا بادشاہ سلامت، میں نے کب کہا تمہارے منہ سے بدبو آتی ہے؟ کہ وہ خود کہتا تھا آدمی، کہ جب تم کل آئے تھے تو کیا تم نے میرے قریب آ کر اپنے منہ پر ہاتھ نہیں رکھا تھا کہ میرے منہ کی بدبو تمہارے ناک میں نہ جائے؟ کہا بادشاہ سلامت، یہ نہیں تھا، وہ جو شخص جو مجھ سے پرچی لے کر گیا اس نے کہا تم کو بادشاہ نے بلایا ہے، اور میرے یہاں آنے سے پہلے اس نے اپنے گھر پہ میری دعوت کی اور مجھے لہسن کھلایا، اور لہسن کھلایا کر میرے منہ میں ٹھیک ٹھاک بدبو ہو گئی تھی. اب میں جب میں آپ کے پاس آیا اور آپ نے مجھ سے بات کی، تو میں اس ڈر سے کہ یہ میرے منہ کی بدبو سے آپ کو تکلیف نہ ہو، میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا. اچھا یہ بات تھی، تم یہ نہیں کہتے تھے میرے منہ سے بدبو آتی ہے؟ میں کب کیوں بھولوں گا آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے جبکہ آپ کے منہ سے بدبو آتی نہیں ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ تو ٹھیک کہتا ہے کہ جو تیرے ساتھ بھلائی کر اس کے ساتھ بھلائی کر، اور جو تیرے ساتھ برائی کر اس کو برائی کے حوالے کر دے، کہ اس نے تجھ سے حسد کیا تھا، اور حسد کر کے اس نے تیری شکایت مجھ سے کی تھی، اور ہم نے یہ تجربہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور اسی نے گڑا کھودا اور خود ہی گر گیا، اور میرے آدمی نے لگتا اس کو اب قتل کر دیا.
This honest and decent person next day came into the court of the king with the same slogan, the one who does good to you, you should do good to him. And one who does evil to you, you should leave his matter in his hand. The king was shocked to see that he is still living, because he already wrote a note that he should be killed. And he asked him, how come you here? He said, well, I'm here because I always come. He said, well, I wrote a note that you should be killed. But he said that the person who attends your court, who sits with you, he took that note from me and he went away and he said, I will take the reward because I'm in need. And I wasn't really in need, so I said, fine, you can take that. And then the king said, this person must have been killed because I wrote there that you should be killed. So this man said to the king, why did you order that? He said, because you go and talk bad about me, that you go and tell people that my mouth stinks. He said, no, I never said that. He said, well, yesterday when you came and you spoke to me, why did you put your hand in front of your mouth, took me for a food, and he fed me garlic, raw garlic, and my mouth was smelling. So I didn't want the bad smell to reach to your nose, and I put my hand in front of my mouth. That was my reason. So then the king said, well, people who dig a grave for others, they actually dig grave for themselves. So he wanted you to get hurt, but it seems that he got hurt, because the order was that this person who brings the note, he must be killed. So he must have been killed.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ نے دیکھا کہ جو شخص کسی کے لیے گڑا کھودتا ہے وہ اسی میں خود ہی گرتا ہے.
Dearest Islamic brothers, you have noticed that person who digs a hole for someone else, he himself falls in that ditch or in that hole.
یہ شخص اپنے حسد کے انجام کو پہنچا, اس کو اس سے حسد ہو گئی, اور حسد یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور حسد کے معنی یہ ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس کی نعمت ضائع ہو جائے, اس کی نعمت اس سے چھین لی جائے.
This person reached his result or his end because of jealousy. Jealousy is an evil institute, it's an evil habit. The definition of jealousy or hasad is that when person sees a ni'mat, a bounty with another person, and he desires that this ni'mat should be snatched away from him, this is jealousy.
تو حسد اور اس طرح کی اور کئی گناہوں کے اور برائیوں کے معاملات ہیں کہ جس کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, ولا تجسسو, جاسوسی نہ کرو, ولا تنافسو, نہ دنیا کی چیزوں میں بڑھ چڑھ کر رغبت کرو, ولا تباغضوا, ایک دوسرے سے بغض رکھو, ولا تحاسدوا بھی ہے, اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. تو یہ جو حدیث ہے دبی میں آپ کو پڑھ کر سنائی, ایک تو واقعہ آپ کو بیان کیا, اس حدیث میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جن چیزوں سے بچنے کا حکم فرمایا, یہ اس کا بیان ہے. اس میں ہے ٹو میں نہ پڑھو, انشاءاللہ اس کی وضاحت کرتا ہوں. پھر فرمایا کہ جاسوسی نہ کرو. تیسری بات, دنیا میں بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے پر رغبت نہ کرو. پھر فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو, اور فرمایا ایک دوسرے میں ایک دوسرے بغض نہ رکھو. تو ہم ان باتوں پر آج تھوڑا سا بیان سنیں گے تاکہ ہم اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچائیں جن برائیوں سے بچنے کا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے. ٹو لگانا, کسی چیز کے پیچھے گھس جانا, کیا کرتا ہے یہ, ہے کیا یار. تجسس بھی اسی کے تحت بیان کیا جاتا ہے کہ ٹو لگانا, کسی چیز کے پیچھے پڑ جانا, معلومات کرتے رہنا, پڑوسیوں کی جاسوسی کرتے ہیں, دوستوں کی جاسوسی کرتے ہیں, اپنے طور پر خود انٹیلیجنٹ بنے ہوئے ہیں, اپنا ایک مطلب کہ انٹیلیجنٹ بیورو کھولا ہوا ہے, اور ایک دوسرے کے بارے میں کاروباری آدمی دوسرے کاروباری آدمی کی جاسوسی کرتا رہتا ہے. تو یہ ایک دوسرے کی جو جاسوسی ہے نا, قرآن میں بھی منع فرمایا, ولا تجسسو, اور تجسس نہ کرو. تجسس کی عادت یہ انسان کو اتنا فکر مند رکھتی ہے, اتنا ٹینشن میں رکھتی ہے. یعنی آپ کو کسی چیز کے تجسس, یہ ایک عادت ہوتی ہے. دو آدمی بات کر رہے ہیں, آپ کو تجسس ہوتا ہے کیا بات کر رہے ہیں, پتہ تو چلے یار کیا بات کر رہے ہیں. پھر جا کے پوچھتے ہیں کیا بولا کیا بولا, ارے تم کو کیا ضرورت ہے کیا بولا ہے, تمہارے مطلب کی بات ہوگی تو تمہیں بتا دی جائے گی, تم پڑھتے کیوں کہ اس نے کیا بولا, کیا بات کی تھی اس نے, کیا لکھا کیا ہے. ایس ایم ایس آئے گا آپ کے قریب, ایک شخص بیٹھا اس کے ایس ایم ایس آیا, بولیں کچھ نہیں, یہ عادت ہے, یہ ٹو میں پڑھنا ہے تجسس کیا ہے, ارے تمہارے مطلب کا نہیں ہے, تمہارے مطلب کا ہوگا تمہیں آ جائے گا یار, اپنی کرو نا, کیوں کسی کے موبائل میں جھانکتے ہو. اچھا آپ بیٹھ کے کسی کو پرچی لکھیں, آپ لکھیں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا آدمی جب اس کو دیکھو گے تو یوں دیکھے گا, پھر آپ لکھنے بیٹھو پھر یہ یوں کرے گا, یہ بیماری ہے. یہ کیا ہے, یہ ایک بیماری ہے, بہت گندی بیماری ہے, دوسروں کی چیزوں میں تانک جھانک کرنا. دوربین, وہ دروازے پر دوربین ہوگی نا, کوئی باہر سے کھڑا ہوگا نا دروازہ بجا, اب دوربین پہ کوئی آ کے دیکھے گا تو باہر والا دوربین کے اندر دیکھے گا کہ یہ آیا کوئی دیکھنے کے لیے میرے کو, ارے اس سے دوربین اس نے تھوڑی بنایا تھی کہ تم دوربین میں دیکھو, تو دوربین بنایا اس نے تھی کہ اس سے باہر دیکھنا تھا, آپ سائڈ میں کھڑے ہو جاؤ نا. آپ چل رہے ہو, چلتے چلتے کسی کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو, پردہ ڈلا ہوا ہے, پردہ تھوڑا ہلے گا, تانک جھانک کی عادت, یہ لڑکیوں میں عورتوں میں بہت ہوتی ہے, مگر مرد بھی بچے ہوئے نہیں ہیں. کسی کے گھر میں جھانکیں گے, کسی کی کھڑکی میں جھانکیں گے, کسی کے گھر میں جھانکیں گے, کسی کے پردے کے پیچھے جھانکیں گے, کسی کے لیٹر میں جھانکیں گے, اٹھا کر موبائل, دوست ہے موبائل اٹھا کر فوراً اس کا وہ کھول لیں گے گیلری, اس کے فوٹو, اس کی مطلب وہ فوٹو شاپ پہ چلے جائیں گے اور فوٹو دیکھیں گے, اس میں کس کس کا فوٹو ہے, مووی دیکھیں گے کس کس کی مووی ہے, ارے خدا کا خوف کرو, اس کی ماں کی مووی ہو سکتی ہے, اس کی بہن کی ہو سکتی ہے, اس کی بیوی کی ہو سکتی ہے, اس کے بچوں کی ہو سکتی ہے, اللہ نہ کرے کوئی ایسا منظر ہو سکتا ہے جس سے اس کا معیار تمہاری نظروں میں گر جائے, تم کو ضرورت کیا کسی کا موبائل اٹھا کے. اب لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا, پاسورڈ لگا دیتے ہیں, پاسورڈ لگا دیتے ہیں, اب اتنا قریب کا آدمی پوچھتا ہے پاسورڈ کیا ہے, اور اس کو پاسورڈ بتاؤ اس پنچات کھوڑ کو, کہ تم اب تمہیں پاسورڈ بھی بتانا پڑے گا, اب وہ پاسورڈ لگائے گا, سب پوچھتے ہیں, ان کی مہربانی ہے کہ ہمارا ای میل کا پاسورڈ نہیں پوچھتے کہ ہم تمہاری ای میل چیک کرنا چاہتے ہیں, پوری کا پورا پولیس کا شعبہ بنا ہوا ہے. تو یہ ایک ہمارے یہاں نا مرض ہے, تجسس, اس کو ہماری میمن کمیونٹی جو ہے, یا تھوڑی وہ میمن کمیونٹی بھی شاید آئی ہوئی ہے, میمن کمیونٹی اس کو بولتی ہے پنچات, پنچات کرنا, یہ پڑ جانا بس ایک دوسرے کے وہ ٹو میں پڑ جانا, کسی کی لڑکی کی بات پتہ چلے تو پڑ گئے, اس کے لڑکے کی بات پتہ چلی تو پڑ گئے, یہ ایک مرض ہے, مرض جو بہت سو میں ہے, میں بیان کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہیں سمجھ رہے ہو کہ یار یہ میرے کو بول رہا ہے, واقعی اگر یہ آپ میں ہے تو آپ گندے آدمی ہو, اگر یہ آپ میں ہے نا تو آپ بہت گندے آدمی ہو. میں یہ نہیں کہتا یہ ہے کہ میں ہوں کہ یہ ہے, جس میں ہے وہ سمجھ رہا ہوگا کہ یار یہ بھائی, مطلب وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ یار یہ اس کو بولا مجھے بول رہا ہے, جو آپ جو یہ سمجھ رہا ہے نا کہ یہ مجھے بول رہا ہے, تو سمجھ جائیے کہ آپ میں یہ مرض ہے. یہ ایک پہچان بیان کر رہا ہوں, ایک تو مسکرا رہا ہوگا کہ یار لگتا ہے اس کی کلاس ہو رہی ہے, کیونکہ یہ کسی سے تنگ بھی ہوگا کہ یار اس کی عادت بہت خراب ہے, کہ یار وہ یہ کرتا رہتا ہے, وہ یہ کرتا رہتا ہے, وہ یہ کرتا رہتا ہے. یاد رکھیے یہ کسی کے تحریر میں جھانکنا ہے نا, ایک شخص لکھ رہا ہے اور آپ جھانکتے ہو, یہ ناجائز ہے, گناہ ہے. وہ پتہ نہیں کیا لکھ رہا ہو, بلکہ ایک مرتبہ میرے لیے سنت ہے بڑی پیاری بات کی, کہ آپ کسی کے پاس گئے اور اس کو کچھ لکھ کر دے رہے تھے, ہے نا, جیسے میرے ساتھ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں پیڈ نکالتا ہوں اور میں ان کو لکھ کر دے رہا ہوں نا, کہ وہ امیدی صاحب یو یہ, اب یہ دیکھیں گے, اب تو ان کو لکھ کر دے رہا ہوں نا میں, تو یہ دیکھیں گے. امیر رسول فرماتا ہے یہ بھی مت کرو, ہو سکتا ہے کہ میں غلطی سے کوئی ایسی بات لکھ دوں جو مجھے بعد میں لگے یار یہ ان کو لکھ کر نہیں دینی ہے اور میں اس کو مٹا دوں, تو وہ بھی مت دیکھو جو تمہارے لیے لکھا جا رہا ہے, جب وہ لکھ کر فائنل ہو جائے اس کو پڑھ لے پھر دے دے. اور ہمارے کیا مسئلہ ہے, ہمارے مثال کے طور پر ایک بات لکھی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جیسے پرچی ہے اس پر لکھتے ہیں, کچھ لکھا اس کے بعد اس کو میں اب کر کے دکھاتا ہوں, ٹھیک ہے نا, مثال کے طور پر ایک بات لکھی ہے, اب اس کو رب کر دیا, یعنی اوپر وہ گھوٹ دیا, کیا کریں گے, اسکریچ کر دیا. ٹھیک ہے, اب کوئی پورا لیٹر ہے, پورا لیٹر اب جہاں یہ حصہ ہوگا نا تو یہ اس کو یوں دیکھے گا, یعنی اس کو اس سے دیکھنا ہے کہ اس نے کیا مٹایا ہے. اور اسے مٹایا اس لیے کہ اس کو نہیں پڑھانا تم کو, بھائی تو ہے یہ دیکھیے آپ نے عادت ہے, ان کو نئی بات تو نہیں کر رہا ہوں, یہ ہوتا ہے. یہ کیا ہے, یہ بیماری ہے, بیماری بہت بڑی بیماری ہے یہ, کہ اس طرح اس کے اندر ایک یہ گندا وصف ہے کہ وہ لوگوں کی برائیوں کی اور لوگوں کے معاملات میں ٹو میں رہتا ہے, ٹو میں. اور ایسا شخص زندگی بھر کبھی خوش نہیں رہ سکتا خوش, کیونکہ بعض اوقات ان دونوں نے بات میرے بارے میں کی ہے, اب یہ دونوں مل کر میری کوئی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں اور مجھے نہیں بتانا چاہتے کہ مجھ میں یہ خرابیاں ہیں. اب میں ٹو میں پڑا, مثال کے طور پر کسی کا کوئی کینسر ڈکلیئر ہو گیا, اب ڈاکٹر اور اس کا اٹینڈنٹ یا اس کا کوئی بھی ریلیٹو دونوں آپس میں مشورہ کر رہے ہیں اور دونوں کا طے یہ کہ اس کو بتانا نہیں ہے کہ یار اس کو کینسر ہے. اب اس کی طبیعت میں تجسس ہے, کیا ہے کیا ہے کیا ہے, کرتے کرتے چلا گیا, اب سن لیا کہ مجھے کینسر ہے, بتاؤ یہ مرا. اس کو وقت سے پہلے اس نے اپنی ہی نیند برباد کر دی, انتظار کرتا وقت آتا اس کو پتا چل جاتا. تو یہ ایک مرض ہے, یہ ایک بیماری ہے, یہ ایک پریشانی ہے کہ جس کے بارے میں ہم کو حدیث میں بھی منع کیا گیا ہے اور قرآن کی آیت میں بھی منع کیا گیا ہے, تجسس نہ کرو, ولا تجسسو, تجسس نہ کرو. آپ اپنے اتنی خوبصورت سی یہ بات ہے, ایک ایسے صحابی جس کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے جنت کی بشارت دی, ان کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ تھی, کچھ فرماتے ہیں کہ میرا جس چیز سے واسطہ نہیں ہوتا میں اس کا میں پڑھتا نہیں ہوں, یعنی مجھے کیا ضرورت ہے یہ پوچھنے کی کہ کیا ہے. آپ اپنی دنیا میں رہیں, آپ کے مطلب کی بات ہوگی تو آپ کو لیٹر آ جائے گا, آپ کے مطلب کی بات ہوگی تو آپ کو ایس ایم ایس آ جائے گا, آپ کے مطلب کی بات ہوگی تو آپ کو کال آ جائے گی, اور آپ انشاءاللہ تعالی بہت پرسکون زندگی گزاریں گے اگر یہ تجسس کی عادت نکل جائے, تانک جھانک کی عادت نکل جائے, پرائی باتوں کی میں دلچسپی لینے کی عادت نکل جائے. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں, اب میں اس کے تحت نہیں کہتا, یوں ہی جنرل عرض کر رہا ہوں, بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو دوسروں کی زندگی میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے, یہ کھاتا کیسا ہے, یہ پیتا کیسا ہے, یہ چلتا کیسا ہے, یہ اڑتا کیسا ہے, یہ بیٹھتا کیسا ہے, یہ سوتا کیسا ہے, اس کی مہربانی ہے کہ اس کے باتھ روم کا حال نہیں پوچھتے, یہ کرتا کیسا ہے, سب کچھ پوچھیں گے یہ کیوں. ہاں اگر کوئی اللہ کا ولی ہے, کوئی نیک آدمی ہے, اس کی نیکی اور پرہیزگاری کے بارے میں معلومات کرنا چاہتے ہو تاکہ تمہیں نیکی اور پرہیزگاری نصیب ہو جائے تو ایک اچھی نیت ہو گئی, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو بعضوں کی زندگی میں دلچسپی لینے کا بڑا شوق ہوتا ہے اور پھر اس کو لوگ کیش کرواتے ہیں اور بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں اور بڑی بڑی پرسنالٹیز کو بلاتے ہیں, پھر ان کی زندگی کے بارے میں سوال جواب کیے جاتے ہیں اور لوگ دلچسپی کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں, دو گھنٹے تک اس کی زندگی کے بارے میں سنیں گے, باہر گئے کیا ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا نا. ہاں کسی کی نماز کے بارے میں سنتے, تہجد کے بارے میں سنتے, پرہیزگاری کے بارے میں سنتے, تلاوت کے بارے میں سنتے, تو ہمارے اندر کوئی نیکی اور پرہیزگاری کی چیز پیدا تو ہوتی, ایسا نہیں کرتے. تو تجسس کی عادت اگر ہمارے اندر ہے اس کو نکال دیجئے, نکال دیں گے, اور اس کو محبت اور پیار سے اس کو سمجھانے کی کوشش کیجئے. بچوں میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ بہت ہوتی ہے, اور بڑے پھر کہتے بیٹا بروک کی باتیں, آپ ذرا باہر چلے جاؤ, کہتے نہیں کہتے, یہ بچوں میں عادت ہوتی ہے. آپ پر ہم بچے نہیں ہیں, آپ کا میرا وقار ہونا چاہیے, ہمارے مطلب کی بات ہو تو کوئی ہم کو بلائے گا, یا ذرا آپ بھی آئیے نا, یہ بھی تو کوئی بات ہے نا. ہم آ کر بعض لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ بیٹھے ہوئے آ کر بیٹھ جاتے ہیں, اچھا بیٹھ کر ایک عجیب فضول قسم کا سوال ہے, یہ مشہور سوال ہے اور فضول قسم کا سوال ہے, بیٹھیں گے پوچھیں گے میں مخل تو نہیں ہوا, یعنی میں نے کوئی مطلب مداخلت تو نہیں کی,
اور کی اور کیا کیا, یہ مداخلت ہی تو تھی بھائی. دو آدمی بیٹھے بات کر رہے تھے, آپ فوراً منہ اٹھا کر آ کر بیٹھ گئے, دیکھ بھی رہے کہ دونوں نے موضوع بدل دیا, دونوں نے بات بدل دی, سب کچھ بدل دیا. اچھا پھر سامنے جواب کیا آتا ہے, نہیں 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 آپ نے کوئی مداخلت نہیں کی. ارے اتنی بڑی مداخلت کیا, منع کیوں کر رہے ہو, چپ ہو جاؤ. جواب دینے والا بھی پھر جھوٹ بولتا ہے. یہ ساری ہمارے اخلاقی برائیاں جو میں بیان کر رہا ہوں, اخلاقی برائیاں ہیں یہ, سوشل برائیاں ہیں یہ, معاشرتی برائیاں ہیں جس کا علاج بہت ضروری ہے. ایسی شخصیت پسندیدہ نہیں ہوتی, پسندیدہ شخصیت بڑی باوقار ہوتی ہے. یہ بلاؤ تو آتی ہے, مشورہ مانگو تو دیتی ہے, پوچھو تو بولتی ہے, خود اپنے طور پر آ کر اپنے وہ کارنامے اور ساری ترکیبیں نہیں بنایا کرتی. تو اللہ کرے کہ ہمارے تجسس اور اس طرح کی جو عادت ہیں یہ نکل جائیں. بالخصوص جو آج کل ایس ایم ایس تانک جھانک کرنے کی جو عادت ہے, کسی کے لیٹر پڑھنے کی عادت ہے, کسی کے یہاں جاؤ تو کچن میں چلے جاتے ہیں, کچن دیکھیں گے. بھائی کیا کچن میں کیا ہے بھائی, کیا دیکھو گے کچن میں, کوئی برتن پڑا ہوا کھانے کا, فوراً جائیں گے برتن کا ڈھکن اٹھائیں گے, کیا ہے, کھا جاؤ گے پورا تم ابھی, کیا دیکھ کے کر رہے ہو, اس میں کیا ہے, اتنی پورا پتیلا بھرا ہوا بریانی کا کھاؤ گے, اچھا اچھا چاول ہے. تو یہ عجیب و غریب قسم کی بیماری ہوتی ہے. دسترخوان لگا ہوا ہے, فوراً بے چین ہوگا کب ڈھکن اٹھے گا, نہیں کو اٹھاتا خود ہی ڈھکن اٹھا لیں گے, دیکھیں گے کیا ہے, پتا کہ جب دعا ہوگی پھر کھانا کھائیں گے. عجیب و غریب قسم کے جلد باز قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور ٹو میں پڑنے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کا معیار اچھا نہیں ہوتا, ان کو کوئی بولتا نہیں ہے. اب مثال کے طور پر میں کسی کو جانتا ہوں ایسا, اب میرے میں اتنی تو ہمت نہیں ہے نا کہ میں اس کو ڈائریکٹ بولوں گا کہ یار آپ میں یہ خرابی ہے, جرنل بات کی جائے گی. یا مجھ میں اگر یہ خرابی ہے تو کوئی ڈائریکٹ ہو سکتا منہ پر آ کر مجھے نہیں بولے گا کہ یار عمران تمہیں یہ خرابی ہے, تم ذرا سدھر جاؤ. وہ اسی طرح جرنل بات کی جائے گی, اور جرنل بات میں ہی اپنے آپ کی اپنی اصلاح کی جاتی ہے. کہ ایسی چیزیں اگر کہیں آپ جا کر بیٹھتے ہیں, معاشرے میں بیٹھتے ہیں, لوگوں میں جا کر بیٹھتے ہیں, تو تانک جھانک کی عادت ہے نا, اور ٹو میں پڑنے کی عادت, تجسس کرنے کی عادت, اس سے بس توبہ کر لیجئے اور اس سے بچیے. اس میں بعض صورتیں گناہ کی ہیں, تو جو گناہ ہوگا وہاں توبہ کرنی پڑے گی, اور بعض صورتیں اخلاقی برائیوں کی ہیں کہ ایسے شخص کا معیار اچھا نہیں ہوتا. اگر ایسا مبلغ بھی ہے نا تو اس کو لوگ اچھا نہیں کہتے, جس کو آپ کہتے ہیں ڈیسنٹ پرسنالٹی ہونی چاہیے, باوقار آدمی ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے. پھر فرمایا دنیا کی چیزوں میں بڑھ چڑھ کر رغبت نہ کرو, یعنی یہ دنیا کے اسباب و وسائل کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ نہ کرو. اس کو حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے سے جو مقابلہ کرتے ہیں کہ اس کے پاس ٹویوٹا ہے تو میرے پاس بی ایم ڈبلیو آئے گی, میرے پاس بی ایم, اس کے پاس فراری آ جائے گی, اس کے پاس یہ بنگلہ ہے تو میرے پاس دو آ جائیں گے, اس کے پاس فلیٹ ہے تو میرے پاس یہ آ جائے گا, اس کے پاس یہ تو میرے پاس یہ آ جائے گا, اس کے پاس وہ ہو تو میں وہ آ جائے گا. یہ دنیا کے معاملات میں ایک دوسرے سے رغبت لے جانے کی کہیں ترغیب نہیں ہے, بلکہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. کہ دنیا معاملات میں نیچے والے کو دیکھو گے تو تم خوش رہو گے. یہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں نا, اگر میں اس موضوع کو بولوں خوش رہنے کے مدنی پھول, خوش رہنے کے مدنی پھول بیان کر رہا ہوں میں. اگر آپ واقعی زندگی سے لطف اٹھانا چاہتے ہو تو تجسس, تو یہ دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے رغبت جیتنا, آگے بڑھنا, اس پہ ٹینشن میں رہ جانا, آپ کو مال اتنا ہی ملنا جتنا آپ کا مقدر ہے, جو مقدر نہیں ہے وہ آپ کو ملنا نہیں, تو پھر کیوں کسی کے مال کو دے کر کرتے ہو, میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی یہ کروں گا. ارے بھائی نہیں ملے گا, میں محنت زیادہ کروں گا. وہ صبح سے لے کر رات تک وہ مزدور ریڑھی چلا رہا ہوتا ہے, بےچارا دو وقت کی روٹی کماتا ہے, کس سے کہتے خالی محنت کرنے سے پیسہ ملتا ہے, خالی عقل مند ہی کو پیسہ ملتا ہے. تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, ایم بی اے, اور یہ بڑے بڑے جو سائنٹسٹ ہیں, یہ دنیا کے سب سے دولت مند آدمی ہوتے ہیں. یہ چیزیں اس طرح نہیں ملا کرتی. مقدر ہے, جس کے مقدر میں جتنا ملنا ہے اتنا ملنا ہے, نہیں ملنا تو نہیں ملنا. اب لاکھ ہاتھ مارو لاکھ پیر مارو, جتنا ملنا ہے اتنا ہی ملنا ہے. لوگ دن رات ایک کر رہے ہوتے, نوکری نہیں ملتی, دن رات کو دکان کھول کر بیٹھے تو گاہک نہیں آ رہا ہوتا. اللہ نہیں دیتا ان کے لیے روزی, کیونکہ قرآن پاک میں اللہ واضح فرماتا ہے اللہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے, جس کے لیے چاہے رزق تنگ فرما دیتا ہے, اور اس کے دستے قدرت میں. تو دنیاوی معاملات میں اگر آپ رغبت پیدا کریں گے تو کس سے مقابلہ کریں گے؟ چلے یہ بتائیں, مجھ سے کریں گے کہ میرے پاس ایک بنگلہ ہے, کار ہے, چلو آپ کے بنگلہ ہے کار آ گئی, حمیدی صاحب کی طرف منہ گیا, اس کے بعد دو بنگلے دو کار ہیں, چلو اب دو بنگلے دو کاروں کے لیے لڑے, اس کے لیے مقابلہ کیا, دو سال کے بعد دو بنگلے دو کاریں ہو گئی, تو وہ تیسرے عبد الستار بھائی کے گھر پہ نظر پڑی کہ اس کے پاس تو چار بنگلے دو پلوٹ ایک فیکٹری دو آفس اور چھ چھ اس کی پارکنگ پاؤچ کے اندر کاریں گھری ہوئی ہے, چار چار ملازم گھرے ہوئے ہیں. اب جناب اس کے مقابلے پر اترے تو پتا چلا کہ موت ہی آ گئی, مر گیا اگلا مقابلہ کرتے کرتے. نیکیا تو مقابلے میں لگا ہوا تھا, تو کس سے مقابلہ کریں گے؟ وہ مقابلہ کام نہیں آئے گا. ہاں ایک شخص ہے جو پانچ ٹائم کا نمازی ہے, آپ کا ذہن بنا میں بھی پانچ ٹائم کا نمازی بنوں گا, پانچ ٹائم کا نمازی بن گئے, اب کسی پر نظر پڑی گئی یار یہ تو تہجد بھی پڑتا ہے, تو نفلی روزے بھی رکھتا ہے, اب یار میں بھی تہجد پڑھوں گا, میں بھی نفلی روزہ, تو بھائی آپ نے تہجد بھی پڑھی, آپ نے نفلی روزے بھی رکھنے شروع کر دیے, اب تیسرے پر نظر پڑی کہ یا اللہ یہ تو روز کا ایک پارا قرآن پڑھتا ہے, چلو میں بھی آج سے ایک پارا قرآن پڑھوں گا, تو آپ نے بھی ایک پارا قرآن پڑھنا شروع کر دیا, موت پھر آ گئی آپ کو, وہ بھی مرا تھا مقابلہ کرتے کرتے, اس کا مقابلہ اس سے کیا کام آیا؟ آپ بھی مرے مقابلہ کرتے کرتے, آپ کا مقابلہ آپ کے دنیا میں آخرت میں کام آئے گا؟ وہ مقابلہ کیوں نہیں کرتے جو آخرت میں کام آئے, اس کے چکر میں کیوں پڑتے جو ضائع کر دے گا, اب لوز کر جائیں گے ہر چیز. تو حدیث پاک میں واضح طور پہ فرما دیا گیا نا کہ دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے پر رغبت نہ کرو. پھر فرمایا ولا تحسدوا, اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو, جس کا میں نے پہلے واقعہ بیان کیا کہ حسد یہ ایسی ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے نا, حسد نیکیوں کو کھا جاتی ہے. میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے, بالخصوص یوں تو بہت سارے امراض ہیں جو انسان کو پریشان رکھتے ہیں, دو باتیں بہت پریشان کرتی ہیں انسان کو, ایک بدگمانی اور ایک حسد کی عادت. ایسا آدمی زندگی میں کبھی خوش نہیں رہ سکتا, ہمیشہ پریشان رہے گا. مثال کے طور پر آپ کو کسی سے حسد ہو گئی کہ اس کو پیسہ مل رہا ہے, آپ کو اس کی دولت سے حسد ہو گئی, ٹھیک ہے, اب اس کا مقدر یہ ہے کہ اس کو پیسہ ملے گا, تقدیر ہے نا, اس کا مقدر کیا ہے کہ اس کو دولت ملے گی. آپ کی حسد کرنے سے اس کی تقدیر بدلے گی؟ نہیں بدلے گی, ڈیفینیٹ نہیں بدلے گی. آپ نے اسے حسد کر لی کہ اس کی دولت سے آپ کو حسد ہو گئی, اب اس کی دولت اس کی تقدیر میں ہے کہ اس کو ملے گی, اب جیسے جیسے اس کی دولت بڑھے گی آپ کا حسد بڑھے گا, کیونکہ آپ نے اپنی حسد کو لنک کر دیا اس کی دولت سے. آپ کو حسد ہو گئے کسی کی شہرت سے, اب جیسے جیسے کی شہرت بڑھے گی آپ کا حسد بڑھے گا. آپ کو کسی سے حسد ہو گئے اس کی علم سے, کسی کی آواز سے, کسی کی عزت سے, کسی کی محبتوں سے حسد ہو جاتی ہے. ہم دونوں دوسرے سے محبت کرتے کہ تیسرا حسد پیدا کر دے, حاسد آ جاتا ہے کہ ان دونوں میں محبت کیوں ہے, ان دونوں میں پیار کیوں ہے, لڑاتے بھی آپس میں اور لڑتے بھی ہیں, نارا بھی لگاتے محبتوں کے, چور چگل خور چگل خور, پھر بھی چگل خور کو جگہ ہم ہی دیتے ہیں, آجا لڑا لے ہم کو جتنا لڑانا ہے تیرے کو. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حسد اس سے بچ جاؤ, یعنی حسد سے بچنا یہ کہ جس جو کچھ کسی کے پاس ہے نا اسے بے نیاز ہو جاؤ, آپ کو جو اللہ نے دیا نا اس پہ خوش رہو, اللہ نے جو شکل دیے وہ سب سے اچھی شکل دی ہے. ہر مسلمان آئینے میں دیکھ کر کیا پڑھتا ہے, اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی, ٹھیک ہے, یا اللہ جس طرح تو نے میری صورت اچھی بنائی. یہ سارے نا بلالی ہو یا انگریز ہو سارے پڑھتے ہیں, پڑھتے ہیں, ہر کوئی پڑھتا ہے, یا اللہ جس طرح تو نے میری صورت اچھی بنائی اسی طرح میری سیرت بھی اچھی بنا دے. یہ آئینہ دیکھ کر پڑھنے کی دعا ہے, کیونکہ یہ چہرہ وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے اور بہترین تخلیق فرمانے والا ہے.
تو ہمیں جو چہرہ ملا نا, آپ دیکھیں کسی کی داڑھی اتنی سی ہوتی ہے, اس کی زمین اتنی فصل ہوگا اتنی فصل ہوگی, آپ بولو اس کی داڑھی پوری آ جائے تو اس کی پوری داڑھی ہو سکتا ہے کہ چہرے پر اچھی نہ لگے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کے چہرے کے مطابق ناک دی, آنکھ دیا, کان دیے. چائنیز الگ لگتا ہے, جاپانی الگ لگتا ہے, انڈونیشیا الگ لگتا ہے, پاکستان الگ لگتا ہے, انڈین الگ لگتا ہے, بلالی الگ لگتا ہے, سارے الگ الگ لگتے ہیں. تو کسی اللہ نے جس کو جو دیا ہے نا, چھوٹا قد دیا ہے اپنے چھوٹے قد پہ راضی رکھ دیا, کس نے؟ اللہ نے. بڑا قد دیا ہے راضی رکھ دیا, کس نے؟ اللہ نے. کالا بنایا کس نے بنایا؟ اللہ نے. گورا بنایا کس نے بنایا؟ اللہ نے. جس نے دیا اللہ نے دیا نا, تو اللہ کے دیے پر راضی رہنے کے بجائے تم اس میں سے معاذ اللہ خرابیوں اور کیڑے نکالتے ہو یار, شرم نہیں آتی. پھر کسی کو اگر کچھ ملا تو کس نے دیا؟ اللہ نے. تو اللہ کے دیے ہوئے پر تم اعتراض کرتے ہو, اللہ نے اس کو شہرت کیوں دی؟ حسد کا مطلب کیا ہوا؟ اس کی شہرت کیوں دی, اس کو عزت کیوں دی, اس کو دولت کیوں دی, اس کو صحت کیوں دی, اس کو ایسا رکھ رکھاؤ کیوں دیا؟ نہیں کرنا, گندی عادت ہے, یہ سب گندی عادت ہے. یہ نکل جائے زندگی میں خوشی ایسی داخل ہو جائے گی کہ آپ مزے کو بھی مزہ آ جائے گا. خوش رہنا سیکھیے. ایک بہت ہی خوبصورت ارشاد سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا آگے یہ ملتا ہے کہ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو, کینہ, بغض. وہ اچھا نہیں لگتا یار, وہ اس کی تعریف کرو تو اچھا نہیں لگتا. کیوں اچھا نہیں لگتا؟ آپ کی ماں کو نہیں مارا, آپ کے باپ کو نہیں مارا, کوئی دشمنی نہیں ہے. تو دین میں کینہ اور بغض لے کے بیٹھے, پھر جھوٹ بھی بولتے ہیں میرا سینہ تو صاف ہے. کہاں سے تمہارا سینہ صاف ہے؟ کچرے کا ڈبا بنا ہوا ہے. بولتے ہیں میرا سینہ صاف ہے, اتنے مسلمانوں کا بغض اور کینہ لے کر بیٹھے ہوئے ہو. میں نے کتاب میں پڑھا تھا, شاید عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ دل کے جس حصے میں مسلمانوں کا کینہ بھرا ہے نا, دل کے جس حصے میں مسلمانوں کا کینہ بھرا ہے تم نے, تو اس حصے میں کبھی بھی اللہ کی محبت داخل نہیں ہو سکتی. تم اپنے دل سے مسلمانوں کا کینہ نکال دو, بغض نکال دو, وہ جگہ خالی ہو جائے گی. وہ جگہ جیسے خالی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اس جگہ میں اپنی محبت داخل فرما دے گا. اتنی خوبصورت ہے مسلمانوں سے محبت کرنے کا عمل. ایک دوسرے سے محبت کریں, ایک دوسرے سے پیار کریں, ایک دوسرے سے الفت کریں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ, مسلمان بھائی بھائی ہیں. اور اس حدیث پاک کے آخر میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے اللہ کے بندو آپس سے بھائی بھائی ہو جاؤ, آپس میں دوسرے سے اچھے تعلقات رکھیں. باپ, ماں, بہن, دوست, پڑوسی, احباب, محلے والے, جو بھی ہم سب ایک دوسرے کے بارے میں سوچیں, نہ ایک دوسرے کی تجسس میں رہیں, نہ جستجو کریں, وہ ٹو میں رہیں, نہ ایک دوسرے سے حسد کریں, نہ ایک دوسرے سے کینہ رکھیں, نہ ایک دوسرے سے بغض کریں, اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں. یہ ایک مختصر سا ایک حدیث پاک کی مختصر سی وضاحت میں نے کتاب میں جو لکھی تھی اس کے مطابق جو مختلف شروعات تھیں اس کو سامنے رکھ کر میں نے آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہاں پر جس چیز کو میں لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نہ حسد کو جانتے ہیں, حاسد ہوتا ہے مگر اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں حسد کر رہا ہوں, نہ بغض کو جانتے ہیں, نہ کینے کو جانتے ہیں, نہ یہ تجسس. جیسے میں نے چند باتیں آپ کو تجسس کے حوالے سے بتائیں
تو پتہ نہیں ہوتی کہ یار یہ بھی ناجائز صورت اس کی پیدا ہو جاتی ہیں, یہ ناجائز یہ حرام صورت ہے, یہ ساری پیدا ہوتی ہے, یہ جو یہ بھی بیان کر رہا ہے. تو یہ ساری باتیں سامنے رکھ کر کے آپ کو لگتا نہیں کہ ہمارے پاس ان تمام چیزوں کا علم ہونا چاہیے. آپ کا علم ہی نہیں ہے, آپ جانتے ہی نہیں ہیں. تو جانتے ہی نہیں تو چیز سے بچیں گے کیسے؟ جیسے ایک شخص غیبت کر رہا ہے, اب اس کو یہ نہیں پتا کہ غیبت کی تعریف کیا ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ غیبت کی ڈیفینیشن کیا ہے. اب وہ غیبت کر رہا, آپ اس کو بولو کہ غیبت نہیں کرو تو وہ بولے گا میں غیبت تھوڑی کر رہا ہوں, میں تو صحیح بول رہا ہوں, واقعی اس میں برائی ہے, میں جھوٹ تھوڑی بولتا ہوں یار, واقعی اس میں برائی ہے. تو آپ اس کو آپ کو غیبت کی چونکہ تعریف آتی ہے تو آپ اس کو کیا کہو گے کہ میرے بھائی چونکہ اس میں یہ برائی ہے تبھی تو غیبت ہے, اگر برائی نہ ہوتی تو یہ تو تہمت اور بہتان ہوتا. تو تہمت, بہتان, غیبت, بغض, کینہ, حسد, تجسس, چگلی, جھوٹ, وعدہ خلافی, اب یہ ساری چیزیں جو میں کچھ بیان کر رہا ہوں یہ ساری کے معنی کیا، اس کی وضاحت کیا ہے، یہ آتا کیسے ہے، یہ جاتا کیسے ہے، اس کی علامت کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے، کیسے پتا چلے گا، معلوم ہی نہیں ہے. یہ تو مہلکات ہلاک کر دینے والی چیزیں بتا رہا ہوں. توکل کیا ہے، اخلاص کیا ہے، دوسری طرح زیادہ ریاکاری کیا ہے، پتا ہی نہیں ہے. ہم لوگ چل رہے ہیں اسے، کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار کیا ہے، ڈینٹ کا کام کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں حکم شریعت کیا ہے، کارپینٹر ہیں تو پھر حکم شریعت کیا ہے، بزنس مین ہیں تو حکم شریعت کیا ہے، بلڈر ہیں تو حکم شریعت کیا ہے، پتا ہی کچھ نہیں ہے. ایکسپورٹ کرتے ہیں، اچھا حکم شریعت کیا ہے، امپورٹ کرتے ہیں، اچھا حکم شریعت کیا ہے، آپ کی اس ٹریڈنگ کے بارے میں، آپ کی تجارت کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے کبھی پوچھا؟ اچھا آپ پراپرٹی لیتے، پراپرٹی بیچتے ہیں، اس کے بارے میں حکم شریعت کیا ہے؟ جو کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں اس کے بارے میں حکم شریعت کیا ہے؟ جو ٹرمس اینڈ کنڈیشنز لکھتے ہیں اس کے بارے میں حکم شریعت کیا ہے؟ میں جانتا ہوں، پرسنلی جانتا ہوں کتنی ٹرمس اینڈ کنڈیشنز کو جانتا ہوں جو شریعت کے خلاف ہے، پیپر کے پیچھے لکھی ہوئی ہوتی ہیں، ہم تو پڑھتے بھی نہیں ہیں نا. ٹرمس اینڈ کنڈیشن کتنی چیزوں کے پیچھے لکھی ہوتی ہیں اور ہم سائن کرتے ہیں، نیچے کروس لگا ہوتا ہے اور ہم کو وہ کہہ دیتا ہے یہاں سائن کر دیجئے، اوپر ٹرمس اینڈ کنڈیشن. وہ ٹرمس اینڈ کنڈیشن جو لکھی ہوئی ہیں یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کس چیز پر سائن کر رہے ہیں، کس چیز کی کمینڈمنٹ کر رہے ہیں، کس چیز کو اوکے کر رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں آپ؟ کون پوچھے، کون دیکھے، کون جانے، کون سمجھے، کچھ بھی نہیں، نتھنگ ایٹ آل، کچھ بھی نہیں جانتے ہم. ہم صرف اور صرف ایک ہی دنیا ہم کو کہ بس جینا ہے، موج کرنی ہے، گانے سننے ہیں، ٹی وی دیکھنا ہے، فلمیں دیکھنی ہے، تفریح کرنی ہے، فیشن والے کپڑے پہننے ہیں، کاروبار کرنا ہے، پیسہ کمانا ہے، پیسہ اڑانا ہے، اسی طرح جینا ہے اور مر جانا ہے، کیا کچھ نہیں اور یہی چلے جائیں گے اور کچھ نہیں کریں گے؟ یہ ہمارا انداز زندگی ہے. نماز اس کا علم نہیں، نماز فرض ہے یہ پتا ہے، کیسے فرض ادا ہوگا یہ پتا نہیں ہے، غسل کا طریقہ پتا نہیں، وضو کا طریقہ پتا نہیں ہے، مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں آتا. آپ بولو گے نماز، میں آپ کو قسم کھا کر کہتا ہوں، قسم کھا کر کہتا ہوں، خدا کی قسم، کئی ایسے اسلامی بھائی دیکھے نمازی جن کی نمازیں ہمارے سامنے نہیں ہو رہی، ان کو سجدہ کرنے تک نہیں آتا، فرض تک سجدے کا ادا نہیں کر رہے. یہی ہے بھائی، آپ نے بھی دیکھا ہے، میں غلط بول رہا ہوں؟ اب ہمیں پتا ہے، داؤد اسلامی نے سکھایا نا کہ سجدے میں یہ کم از کم فرض یہ ہے، سات ہڈیوں پر سجدہ ہوتا ہے، یعنی سجدہ کتنی خوبصورت عبادت ہے، سات ہڈیوں پر سجدہ ہوتا ہے. نماز کا اتنوں کو ہم نے پریکٹیکل کروایا ہے داؤد اسلامی کے مدنی قافلوں میں، اتنوں کا پریکٹیکل کروایا ہے، اور اتنے لوگوں کی نمازیں غلط ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں تھا. داڑھی والوں کو دیکھا ہے، داڑھی والوں کو پوری پوری داڑیاں ہیں، اور یقین مانے نماز کا نشان ہے، اس کو نماز پڑھنے نہیں آتی. یہ میں آپ کو اس لیے ایگزامپل دے رہا ہوں کہ آپ خوش فہمی سے باہر آ جائیں. نہیں آتی، میں آگے بولوں گا تو مجھے وہ میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی، ایسو اوسو کو ہم نے دیکھا ہے، نہیں آتی نماز پڑھنے. اچھے اچھے دیکھے، تو یہ کیسے ہوگا؟ ہم جب سیکھیں گے نہیں تو یہ گناہوں سے کیسے بچیں گے، عبادت کیسے کریں گے؟ آپ بتائیے کتنوں کو اس بات کی، آپ کو پتا ہوگا کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری مسجد میں اذان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور روزے میں پانی پی رہے ہوتے ہیں سحری کے وقت، کسی کو پتا ہے کہ کوئی جانتا ہے کیسا ہوتا ہے؟ یہ کہتے کہ جناب دوسری مسجد کی اذان ہو رہی ہے پانی پی لو، وہ اذان ختم ہو جائے گی تو روزہ بند کر دیں گے، یہ پتا ہے آپ کو؟ اذان ہو رہی ہے اور دوسری مسجد میں اذان کا بھی انتظار کر رہا ہے، وقت ختم ہو گیا، اب وہ پانی پی رہا ہے اس کا فرض روزہ ہوگا؟ اس کا روزہ ہی نہیں ہوا، وہ جاہل ہے، اس پر روزہ فرض ہو گیا، اس کو یہ نہیں پتا کہ سحری ختم کب ہوتی ہے، وہ اذانوں کے چکر میں، اذان تو فجر کے لیے ہوئی ہے، روزہ بند کرنے کے لیے سحری تھوڑی کب ہوئی ہے. اب جو پانچ ٹائم نماز پڑھنی ہے اس کا یہ حال ہے، روزے کا یہ حال ہے، سچ بتاؤ زکات کا کیا حال ہوگا؟ جس پر زکات فرض ہے اس کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ اور جن پر حج فرض ہو جاتا ہے وہ تو ویسے ہی نہیں پڑھتے، ان کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہمیں علم دین سیکھنا ہے. کیا سیکھنا ہے؟ علم دین سیکھنا ہے، یہ افضل ترین عبادت ہے. علم دین سیکھنا یہ افضل ترین عبادت ہے. قرآن کو بغیر وضو کے نہیں پکڑ سکتے. یہ کیا ہے؟ علم ہے. کیا ہے؟ علم ہے. علم نہ ہونے کی صورت میں اگر بے وضو شخص قرآن پکڑ لے گا تو قرآن پکڑ رہا ہے اس کو ثواب کے بجائے کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا. یہ ہے علم. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, قبلہ یوں ہے, آپ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, پورے سجدے پورے رکو سب کچھ کر رہے ہیں, منہ ادھر ہے, قبلے کی طرف نماز ہوگی کیوں نہیں ہوگی؟ کہ منہ قبلے کی طرف آپ کا نہیں ہے. نماز میں میرا منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ علم ہے. یہ کیا ہے؟ علم ہے. اور یہ فرض علم ہے. کیا ہے؟ یہ فرض علم ہے. اس کا سیکھنا کیا تھا؟ فرض تھا. اب یہ دو موٹی باتیں میں نے تو پوچھی جس کا آپ کو علم تھا, اب میں ایسی 10 باتیں پوچھوں جس کا آپ کو علم نہیں ہوگا, نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کا گناہگار ہونا ثابت ہوگا. آپ کے پاس اگر فرض علم نہیں ہے, جو علم سیکھنا پر فرض ہے, اور یہ گناہ ہے. یہ کیا ہے؟ گناہ ہے. ہر مسلسل گناہ میں. ارے میں آپ کو یہاں نماز کا طریقہ بتاؤں, قرآن کی تلاوت کرتے اور فضائل اور بہت کچھ بیان کرنے کا ہے, لیکن بیسک چیز یہ ہے کہ آج مسلمان کے پاس نماز پڑھ بھی رہے مسلمان, ہم تو میں مسجد کی تو بات کر رہا ہوں, مسجد میں پڑھنے والے ہزاروں نماز ایسے جن کی نماز درست نہیں ہوتی, یا تو فرض ادا نہیں کرتے یا واجب ادا نہیں کرتے, کیونکہ علم نہیں سیکھتے. اچھا اب وہ بولے گا کہ نہیں مولانا ایسا نہیں ہے. اچھا مولانا پھر پوچھتا ہے کہ بھائی بتا نماز کہاں سے سیکھی؟ نماز سیکھی, نماز سیکھ کر پڑھ رہے ہو یا نماز دیکھ کر پڑھ رہے ہو؟ تو بولے گا میں نماز دیکھ کر پڑھ رہا ہوں. کیوں؟ کہ میرے ابا جان ایسے ہی پڑھتے تھے, مسجد کے امام صاحب ایسے ہی پڑھتے تھے. یہی ہے. جب نماز دیکھ کر پڑھ رہے ہیں تو وہ کیسے پتا چلے گا کہ نماز صحیح کیسے ہوتی؟ نماز سیکھی نہیں ہے, نماز تو سیکھنے سے آتی تھی. تو ہر علم سیکھنے سے آتا ہے. اس لیے آپ آج یہ نیت کیجئے کہ ہم علم دین سیکھیں گے. آپ کے منہ سے کوئی جملہ نکل گیا, اب یہ جملہ کفر جملہ تھا, یعنی اس جملے سے آدمی کافر ہوتا کہ نہیں ہوتا, اس کا علم ہے ہمارے پاس. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک مشہور گانا ہے, تجھ کو دی صورت پڑی سی دل نہیں تجھ کو دیا, ملتا خدا تو پوچھتا یہ ظلم تو نے کیوں کیا. یہ مشہور گانا ہے, سب کو پتا ہوگا, جو گانے سنتے ہو گے تو پتا ہوگا. ٹھیک ہے, ہم نے بھی کتابیں پڑھا ہے. یہ کتاب ہے گانوں کے 35 کفری اشعار, اس میں یہ شعر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, مگر ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ مشہور گانا ہے, اس کا یہ شعر ہے. اب یہ شعر اتنے لوگ گنگناتے ہوں گے, تجھ کو دی صورت پری سی دل نہیں تجھ کو دیا, ملتا خدا تو پوچھتا یہ ظلم تو نے کیوں کیا. اس نے اپنے اس گانے میں اللہ کو ظالم بنایا کہ اللہ تو نے یہ ظلم کیوں کر دیا. معاذ اللہ, اللہ پر ظلم کی بات کرنا کفر ہے یا نہیں ہے؟ ایسے کتنے کفری اشعار ہیں جو مسلمان گنگنا رہا ہے, موج اس کی مستی میں گنگنا رہا ہے. پتا نہیں اس کو کہ میں جو کفریہ شعر بول رہا ہوں, یہ جو شعر بول رہا ہوں گانے کا, یہ کفر ہے. اور ایسے بہت سارے اشعار ہیں جس کی تفصیل رسالے میں موجود ہے, میں اس کی تفصیل میں جاتا نہیں ہوں. آپ کو صرف سمجھانے کا لیے میں نے یہ ایک شعر, اور بھی پتا نہیں شعر بھی یاد نہیں آ رہے. وہ شعر یاد ہے کسی کو دوسرا؟ اسی رسالے میں, دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی, کاہے کو دنیا بنائی, یہ دوسرا یاد آ گیا. یہ اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہا, تُو نے دنیا کیوں بنائی, کیا تیرے من میں سمائی. اب یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان میں بکواس کر رہا ہے نا, اور مسلمان بول رہا ہے. دل میں ہو تم، آنکھوں میں تم، بولو تمہیں کیسے چاہوں، پوجا کروں کہ سجدہ کروں، جیسے کہو ویسے چاہوں. یہ بول رہا ہے مسلمان کے منہ سے نکلتا ہے ایسا شعر؟ اس کو پتا ہے کہ میرا ایمان سلامت رہے گا نہیں رہے گا. اور معاذ اللہ جس شعر پر اس پر حکم کفر لگے گا، اور وہ اللہ نہ کرے کافر ہو گیا شعر بولنے کے بعد، جو پتا ہے کہ یہ شعر کفر ہے پھر بھی بول رہا ہے. ایسے کئی کفریہ ڈائلوگ فلموں اور ڈراموں سے ملتے ہیں، اور یہ بول رہا ہوتا ہے، موج اس کو موج ہے اس کی، فلمی ڈرامے دیکھ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے فلمی ڈراموں سے کتنا ایمان برباد ہو رہا ہے. اور پھر یہ دوستوں میں بیٹھتا ہے اور ڈائلگ بازی کرتا رہتا ہے. مزاحیہ جو کامیڈی ڈرامے ہوتے ہیں ان میں کفریات ہوتے ہیں، فرشتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ہاں بھائی سگریٹ پینے ہوگی تو ہمارے پاس ہی آؤ گے نا، ہم تو جہنم میں ہوں گے، آگ تو وہیں ہوگی. سگریٹ پینے کے لیے تم کو ہمارے پاس جہنم میں آنا پڑے گا. اس نے جہنم کی تخفیف کی، اس نے جہنم کی تخفیف کی، عذاب جہنم کو ہلکا ٹھہرایا کہ میں تو جہنم میں ہوں گا، تم آنا جہنم میں، وہاں سگریٹ سلگانے کے لیے تو میرے پاس آؤ گے. ٹھیک ہے، یہ بولا بولنے والے نے جہنم کی تخفیف کی. جہنم کی تخفیف کرنا یہ کفر ہے؟ عذاب جہنم کو، اللہ کے عذاب کو ہلکا جاننا یہ کفر ہے؟ یوں بے باقی کے ساتھ مسلمان اپنے ایمان کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے. علم نہیں ہے، علم نہیں ہے کہ کون سا جملہ میرے ایمان کو برباد کر سکتا ہے. عبادت کر رہا ہوں، اس کے بعد ریاکاری کا علم نہیں، اپنی عبادتوں کو ریاکاری دکھاوے کے نام پر برباد کر رہا ہے. وہ نماز جو اس کو جنت میں لے جاتی ہے اللہ کے لیے پڑھتا، وہی نماز جو ریاکاری کے لیے پڑھ رہا ہے اس کو جہنم میں لے جائے گی. وہ تلاوت جو اس کو جنت میں لے جاتی جو اللہ کے لیے کر رہا ہے، وہی تلاوت اسے جہنم میں لے جائے گی جو لوگوں کو دکھانے کے لیے ریاکاری کے لیے کرے. ریاکاری حرام ہے، اس کو پتا ہی نہیں ہے ریاکاری کس کو بولتے. یہ ساری تفصیل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے کہ ہمارے دل میں علم دین کی اہمیت و محبت پیدا ہو، کہ پتہ چلے گا ہم ہیں کہاں. سب سے بنیادی چیز علم دین ہے. ہر عمر کے ساتھ ایک علم ہے، جیسے کہ فرسٹ کلاس کی ایک اپنی کتابیں، سیکنڈ کی اپنی کتابیں، تھرڈ کی اپنی کتابیں نا. ایج وائز جس طرح کلاس میں جاتا ہے اور اس کی بکس تبدیل ہوتی ہیں، اسی طرح عمر کے جس طرح حصے سے گزرتا ہے اس کا علم کا معیار تبدیل ہوتا ہے، اور اس کو وہ حاصل کرنا فرض ہوتا ہے. جو علم اس کو سیکھنا فرض ہے حسب حال. تب سیکھیں گے، سیکھیں گے. کون سیکھے گا؟ وہ تو ہاتھ اٹھا دے. اتنوں کو اردو آتی ہے، اس کا مطلب چلو یہ بھلا ہو گیا، تھوڑی بہت سمجھ آتے ہیں، تھوڑی بہت سمجھ آتے ہوں گے. کیسے سیکھیں گے؟ اب صبح تو یہ کیسے سیکھیں گے؟ گھر جا کے کیا گھر میں کیا مٹکے میں کوئی علم دین کا پانی بھرا ہوا ہے کہ گھر میں کہیں گے کہ وہ پانی اور علم دین کا رکھا ہوا دو تو میں پی لوں تو مجھے علم دین آ جائے گا؟ ایسا بھی نہیں ہے. سیکھنے سے آئے گا. کہاں سیکھیں گے، کیسے سیکھیں گے، کچھ سوچا ہے؟ وہ میں سب کو ایڈریس کر رہا ہوں. ہم سب کو سیکھنے کی بہت ضرورت ہے. قرآن بھی درست پڑھنے نہیں آتا، غلط قرآن پڑھتے ہیں، بالکل غلط پڑھتے ہیں. بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے جس پہ قرآن خود لعنت کرتا ہے، یہ قرآن کو اس کی تجوید اور مخارج کے ساتھ صحیح نہیں پڑھتے، غلط قرآن پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں آتی، بسم اللہ پڑھنے نہیں آتی، یار معاف کیجئے گا کلمہ صحیح پڑھنے نہیں آتا. یہ حال ہے ہمارا، ایک ہی دھن ہے، پیسہ کمانا ہے یار، پیسہ کمانا ہے. چھوڑو یار، نکل آؤ باہر، پلیز باہر آ جاؤ، باہر آ جائیے پیسہ کمانے سے. چاہے نوکر ہو آدمی ہے، چاہے آپ جاب کرتے ہیں یا اپنا کاروبار کرتے ہیں، پلیز صرف پیسہ کمانے سے باہر آ جائیے، اور اللہ اور اس کے رسول کی خاطر عبادت والی زندگی گزاریے. نیک بنیے، نیک، اور نیک بننے کی دھن سوار کیجئے، مجھے نیک بننا ہے بس. میں نیک کیسے بنوں؟ کہ نیک آدمی کی موج ہے. تقوی اختیار کیجئے، والعاقبت للمتقین، کہ عاقبت یہ متقیوں کے لیے ہے. قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے, تقوی والوں کی موج ہے. بار بار قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, تقوی پرہیزگاری اختیار کرو. اللہ کرے کہ یہ بات ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ میں متقی بن جاؤں. اور جس کو علم دین جو فرض ہے وہ بھی نہیں آتا, وہ متقی نہیں ہے, وہ نیک آدمی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں, اگر آپ کا فرض علم نہیں جانتے جو آپ کو فرض ہے, جو بھی نہیں جانتا میں ہوں یا کوئی بھی ہے نہیں جانتا, وہ نیک آدمی نہیں ہے, وہ فاسق ہے, گناہگار ہے. وہ فرض علم نہیں جانتا, بھلے کیسا ہی وہ دکھنے میں نیکاکاروں کا سردار نظر آتا ہوں, اس کا دل نور علم دین سے خالی ہے. کائے کا نیک ہے, نیکی ایسے تھوڑی مطلب کہ آدمی, بہت بنیادی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. تو کیسے سیکھیں گے علم دین؟ اتنے سارے ماشاءاللہ اسلام آباد جمع ہیں, کوئی تو طریقہ ہوگا آپ کو علم دین سیکھنے کا. میں آپ کو چند مشورے دیتا ہوں, اس پر عمل کریں, انشاءاللہ علم دین سیکھ لیں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیں, مدنی چینل انشاءاللہ آپ کو علم دین سکھائے گا, اور اس میں بالخصوص مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیں, تو انشاءاللہ آپ کو علم دین کا وہ خزانہ ملے گا کہ وہ عام طور پر آدمی حاصل نہیں کر سکتا. بہت سارے بیسک نالج آپ کو انشاءاللہ مدنی چینل کے ذریعے ملیں گے. ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجیے, مدنی قافلوں میں سفر کیجیے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو علم دین سیکھنے کو ملے گا. البتہ ریگولر دعوت اسلامی میں علم دین سیکھنے کا پورے کا پورا ایک طریقہ کار موجود ہے. مقتدۃ المدینہ کے بک لسٹ لے لیجیے, کتابیں لے لیجیے, انگلش میں بھی اردو میں بھی ہیں, آپ پڑھیں, خوب علم دین سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین, جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بحر خاک مدینہ.